بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. باب تھا جنایات کا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر تعدی اور ظلم کا، اس میں قتل اور دوسرے بڑے جرم کا ذکر ہے، جس میں حدیث تھی پہلی. دوسری حدیث اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث، تین حالات میں کسی مسلمان کا قتل جائز ہے. زان محصن فیرجم، شادی شدہ ہے، نکاح کی نعمت سے اللہ تعالی نے اس کو مشرف کیا ہے، اس کے باوجود وہ دوسری طرف حرام ڈھونڈ رہا ہے، حرام راستہ ڈھونڈ رہا ہے اپنی شہوت کو پوری کرنے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو جینے کا حق نہیں ہے. زان محصن فیرجم، پتھروں سے مارا جائے گا. ورجل یقتل مسلما متعمدا فیقتل، کسی نے ناجائز کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ورجل یخرج من الاسلام فیحارب اللہ ورسوله فیقتل او یسلب او یسلب او ینفع من الارض، کوئی شخص دین اسلام سے نکل کر کے اللہ اور رسول سے جنگ کرے، لوگوں کو قتل کرے، تو اس کو قتل کیا جائے گا. وہ یسلب او یسلب یا یسلم، یا اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، او ینفع من الارض، یا مسلمانوں کی زمین سے اس کو باہر نکال دیا جائے گا. جس چیز میں امام وقت مصلحت دیکھیں، جو شخص بغاوت کر رہا ہے اس کے لیے یہ حق ہے، اور مسلمانوں کو ناجائز قتل کر رہا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کا ہاتھ پیر، ایک روایت میں ہے، آیت میں بھی ہے کہ ان کا ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے قتل سے پہلے یا قتل کر دیا جائے، یہ امام وقت کے اختیار میں ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آیت میں، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. محاربہ کہتے کیا ہے، کس کو ہیں؟ محاربہ یہ نہیں کہ اسلام سے نکل جائے. محاربہ اور حرابہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہتھیار سے لیس ہو کر کے، طاقت بنا کر کے، اور کہیں راستوں میں یا لوگوں کی بستیوں پہ آ کر کے حملہ کریں، اور لوگوں کو کے مال لیں، لوگوں کی عزتیں لوٹائیں، یا لوگوں کو قتل کریں، تو یہ ان کو محارب کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ اسلام کا دعویٰ کریں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، امن کو خراب کر کے فساد برپا کرتے ہیں، ان يقتلوا، ان کی سزا اور جزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور يسلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، قتل کر کے پھینک دیا جائے، اور دفن بھی نہیں کیا جائے گا ان کو مسلمانوں کی طرح. او یقتلوا او یسلبوا، یا سولی پہ چڑھا دیا جائے. سولی پہ چڑھا دینے کا مطلب ہے کہ قتل ہی کیے جائیں گے، لیکن یہ ان کا ایک کارنامہ گویا لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے کچھ دن تاکہ دیکھیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا میں نظام تعزیر یا نظام حدود کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر اگر قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جاتا ہے، حد قائم کی جاتی ہے، تو دوسرے دیکھ کر کے اس سے عبرت پڑھیں. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو تو غلط کام کریں، بولیش خزادہ بہما فائفت من المؤمنین، انہیں کے گھر میں ان پر کوڑے لگا دیے جائیں، گھر میں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو رجم کیا جائے. نہیں، کھلے بازار، کھلے راستے میں، کھلے میدان میں ان پر یہ حد جاری کی جائے، تاکہ لوگ جن کے دل میں یہ شر کروٹ لے رہا ہے تو اس سر کو وہ اپنے سے روک لیں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ دیں. تو یہ ہے، او یسلبوا، سولی پر اسی وجہ چڑھا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دائنا ہاتھ کاٹا جائے، بایاں پیر کاٹا جائے، یا اس کے برعکس کر لیا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے، اسلامی دنیا سے ان کو باہر نکال دیا جائے. یہ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں اس کے بعد ان پر سخت عذاب، بہت بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ہے اسلام کے نظام کو ختم کر، نظام امن کو برباد کرنے والوں کا بدلہ. کیونکہ اگر وہ مسلمان ہے تو کسی کا مال بغیر حق کے لینا جائز نہیں سمجھے گا، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھے گا. لیکن جب طاقت بنا کر کے چاہے وہ بستی میں آئیں یا چاہے وہ راستوں میں کھڑے ہو کر کے اس طرح کریں. بعض لوگ یہاں بھی مسائل کا یا اقوال علماء کا اختلاف، اقوال علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ اگر بستی میں آ کر کے حملہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر یہ حدود نہیں ہے، اگر راستے میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں مارتے ہیں ان کے لیے یہ حدود ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بستی کیا، بیچارے کمزور بستی گاؤں والے جاہل ہوتے ہیں، ان کو اور کسی چیز سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اپنی روزی حلال کما رہے ہیں. اچانک کوئی شخص ہتھیار لے کر کے آ جائے، جھوٹا ہی ہتھیار لے کر کے آ جاتے ہیں اور وہ چیختے ہیں ایک مرتبہ، اور سب بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، گھر خالی کر دیتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں. اس وجہ سے فرق نہیں کرنا. ہم جب تفصیل دیکھتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو نقل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک اگر بستی پر وہ حملہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے. کیوں نہیں سزا ہے؟ جب وہی چیز طاقت بنا کر کے سڑکوں پر اور راستوں میں لوگوں کی گزرگاہوں پر وہ کام کر رہے ہیں غلط، وہی چیز اگر بستی میں کریں کمزور لوگوں کے ساتھ تو پھر کیا فرق پڑا؟ نتیجہ ایک ہوا. اس وجہ سے چاہے وہ بستی پر حملہ کریں یا راستوں میں لوگوں کو روک کر کے لوٹیں، ان کے لیے یہ سزا ہے تاکہ آئندہ، اسی وجہ سے اسلام میں امن قائم ہوا تھا اور رہے گا، آئندہ قائم رہے، یہ مقصد ہے. تاکہ وہ سمجھ لے کہ کسی وقت بھی ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارا یہ نتیجہ ہوگا، ڈر جائے گا. کچھ ہی لوگ ایسے نکلیں گے جو ایسے سرفرے ہوں کہ جان کی پرواہ نہ کرتے ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کام میں پڑے، تو پھر ان کے لیے یہ سزا، یہ جزا ان کی ہونی چاہیے تاکہ دنیا سے یہ فساد کی جڑ ختم ہو جائے. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول سے روایت کرتے ہیں، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ بالدماء، سب سے پہلے قیامت میں لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا، جس فیصلے کو سامنے لایا جائے گا، وہ خون کے بارے میں ہے، یعنی قاتل اور مقتول کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا. دوسری روایت میں آپ دیکھیں گے، روایت اسی روایت کا ایک جز ہے، اس کو دوسری نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جس چیز سے کا حساب لیا جائے گا وہ صلات کا حساب ہے. تم نے صلات اچھی طرح پڑھی تھی، اس کا حق ادا کیا تھا یا نہیں، اقامت الصلات کیا تھا نہیں، الذین یقیمون الصلات کے تم متصف تھے کہ نہیں. یہاں اول ما یحاسب به الصلاہ، اور دوسری اس روایت میں ہے اول ما یقضی بین الناس، فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا. تو سب سے پہلے صلات کا فیصلہ ہوگا، یا صلات کا حساب ہوگا، یا خون کا حساب ہوگا. اس کی تفصیل دیکھیے، حدیث نہ سمجھنے والے بیچارے اس میں تامک کوئیاں مارتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث دوسرے حدیث کے خلاف پڑتی ہے. نہیں، اس کو حدیث صحابہ نے سمجھا، صحابہ نے تفسیر کی، صحابہ سے تابعین نے لی اور دوسرے علماء نے لی. پہلے سب سے پہلے اللہ اور بندے کے درمیان جو حق ہے وہ صلات کا، اس کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ اور بندے کے درمیان، اور بندوں کے درمیان معاملات کا جو فیصلہ کرنا ہے، اس نے چوری بھی کی ہوگی، اس کا مال زبردستی لیا ہوگا، اس کو گالی بھی دی ہوگی، اس کو اور کچھ غلط کام اس کے ساتھ کیا ہوگا، سب کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. ہر کوئی قاتل ہے، مقتول اور قاتل اللہ کے سامنے لائے جائیں گے. روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئے گا مقتول قیامت کے دن اور قاتل کی گردن میں پٹا ڈالے ہوئے ہیں، آخر بن ساتھ ہی ایسا ہے، اور اس کا ہاتھ دیکھیے، تصور کیجئے آپ، اور اس کو آپ خیالی بات نہ سمجھیے، ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جس نے سر اور پیر کے ساتھ آدمی کو چلایا، بے سر کے آدمی کو بھی چلا سکتا ہے. آئے گا اور اس کا ہاتھ، اس کا سر، مقتول کا سر کٹا ہوا اس کے ہاتھ میں ہوگا مقتول کے، اور کہے گا اللہ تعالیٰ سل ہاد بیما قتل نہیں، اے میرے رب ان سے پوچھے کہ کس بنا پر مجھے اس نے قتل کیا تھا. اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قتل کا بدلہ خون کا بدلہ، خون کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اس کی نیکیاں اس سے لے لے گا. اگرچہ دنیا میں یہ چیز ہے، اگرچہ دنیا میں اس کو قتل بھی کر دیا جائے، تب بھی قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے کر کے مقتول اور مظلوم کو دے دیں گے، اور اگر اس کی اور نیکی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے معاف کر دے، نہیں تو پھر جہنم میں جانے کا مستحق ہو جائے گا. یہ ہے اول ما یقضی بین الناس، آپس کے معاملات میں سے سب سے پہلے خون اور قتل اور قاتل اور مقتول کا فیصلہ سامنے لایا جائے گا. اور اللہ رسول کے درمیان جو اللہ اور بندوں کے درمیان جو فیصلہ ہے سب سے پہلے اس میں نماز کا حساب اور نماز کا فیصلہ ہوگا. وعن سمرة بن جندل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. یہ حدیث تمام علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے, صحیح روایت نہیں ہے, فعل رسول سے ثابت نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ یہ بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب اس معنی میں لکھی گئی ہے کہ کسی نہ کسی امام نے یا کسی نہ کسی عالم نے کسی حدیث سے استدلال کیا ہوگا, اس حدیث کو لا کر کے انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے. اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جس نے کسی اپنے کسی غلام کو قتل کیا ہم بھی اس کے بدلے اس کو قتل کریں گے. ومن جدع عبده جدعنا, جس نے ناک اور کان اپنے غلام کا کاٹا تو ہم بھی اس کے ناک اور کان کو کاٹیں گے, یعنی بدلے میں. جس طرح کوئی کسی کو انگلی کاٹ دے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجروح بالسن وبالسن والجروح بالقصاص, النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. دانت اگر کسی کا توڑا ہے تو اس کا دانت توڑا جائے گا, آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑی جائے گی. اسی طرح اور دوسرے زخم ہیں تو اس زخم کی مقدار تک اس کا زخم دیا جائے گا بدلے کے طور پر, تاکہ یہ سمجھے اسی طرح درد ہوا کرتا ہے جس طرح ہم نے اس کو درد دیا تھا وہی درد مجھے بھی مل رہا ہے. تو یہ روایت ہے کہ من قتل عبدہ قتل نہ ہو, عام قاعدے کے تحت تو ٹھیک ہے, غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کو کے بدلے کو قتل کیا جائے گا یا نہیں, روایت صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے علماء بعض علماء نے کہا کہ نہیں, اگر اس نے قتل کیا ہے تو آئیں اللہ تعالیٰ کے عام حکم کے مطابق النفس بالنفس, کسی نے کسی جان کو قتل کیا ہے, مارا ہے تو اس کے بدلے اس کو مارا جائے گا, چاہے وہ مالک غلام ہی کیوں نہ ہو, غلام کو قتل کیا تو ہم اس کو قتل کریں گے. لیکن یہ دوسرے اکثر علماء نے کہا کہ نہیں, غلام میں اور آزاد آدمی میں فرق ہے, دونوں میں مکافہ اور مماثلت نہیں ہے, دونوں کے حقوق الگ ہیں. اس وجہ سے اگر کسی نے کسی اپنے غلام کو قتل کیا تو قتل تو نہیں کیا جائے گا, لیکن امام وقت یا قاضی وقت اس کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ دے سکتا ہے, تادیبی کارروائی اس کے لیے کر سکتا ہے, قتل نہیں کیا جائے گا, اس کو جیل میں رکھے مارے پیٹے جو کچھ ہو, لیکن غلام کو قتل کرنے سے مالک کو قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن بعض لوگوں نے بعض علماء نے کہا کہ نہیں, چونکہ اس نے جان کو قتل کیا ہے اس جان کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا, لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے, اور اسی وجہ سے امام ابن حجر نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے, کیونکہ کسی عالم نے اس سے استدلال کیا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک حدیث صحیح نہ ہو تو پھر اس سے استدلال صحیح نہیں ہوگا. اس وجہ سے پھر اجتہاد علماء اس میں کام آئے گا, جہاں غلام کے بارے میں خاص واضح حکم نہ ہو, دوسری روایات سے کچھ ایسے اشارات ملتا ہوں کہ چونکہ آزاد آدمی اور غلام آدمی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں کے حقوق میں بہت کچھ فرق ہے, اس وجہ سے قتل کیا جائے یا نہ قتل کیا جائے علماء کا اختلاف ہے. اکثر علماء نے کہا ہے کہ نہیں, اس کو کچھ عدد تعدیبی کارروائی اس کے ساتھ کی جائے گی, جیل میں رکھا جائے, مارا جائے, پیٹا جائے مالک کو, لیکن اس کے بدلے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنے پیسے سے اس کو خریدا یا اس کا مالک ہے. وعن عمر, اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت ہے, ومن خسر عبده خسینا, جس نے اپنے غلام کو خسی کیا ہم اس کو خسی کریں گے. خسی کر دیا کرتے تھے غلام کو, یعنی جس طرح جانور کو خسی کر دیتے ہیں اور اس صورت میں اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے تو عورتوں کے درمیان آنے جانے یا خدمت کے لیے اس کو خسی کر دیا جائے گا تاکہ اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو اور اسے کوئی خوف ہو خطرہ نہ ہو. یہ روایت جتنا صحیح ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو خسی کرنے سے منع فرمایا ہے, یہ روایت الگ صحیح ہے. لیکن یہ مانا کہ یعنی ہم اس کو خسی کریں گے, یہ اس کو بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ تغلیظ یا سختی کے حکم بیان کرتی ہے, یہ نہیں کہ اس کو خسی کیا جائے کیونکہ وہ اس کا گھر خریدا غلام ہے. لیکن اگر اس نے خسی کیا ہے تو پھر اس کو اور دوسرے طور پر ادب کے یا سزا کے طریقے اختیار کیا جائے, اس کے لیے خسی نہیں کیا جائے گا. لیکن پیارے رسول نے دوسری روایت میں منع فرمایا ہے کہ کسی بھی جانور کو جاندار کو خسی نہ کیا جائے, یہ ایک عام حکم ہے. دوسرا یہ کہ غلام کو خسی کرنے سے پیارے رسول نے خصوصی حکم کے ساتھ منع فرمایا ہے. البتہ جانوروں کو خسی کرنے کے حکم کے بارے میں علماء نے بہت کچھ کلام کیا ہے, جس میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جو جانور خسی کر کے اس سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اس کا خسی کرنا جائز ہے، جیسے بیل ہے اور بھینسا ہے یا بکرے وغیرہ ہیں، اگر اس کو خسی نہ کیا جائے تو اس کا گوشت اچھا نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پیارے رسول کے فعل سے خود رحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ابو داؤد کی بکبشین املحین موجوعین، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کو جو اچھے خوبصورت تھے ان کا رنگ بھی اچھا تھا اور موجوعین وہ خسی شدہ تھے ان کی قربانی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں جانوروں کو خسی کیا جاتا تھا، تبھی تو اس کو پیارے رسول نے حیردار نہیں سمجھا. قربانی کے اندر عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، خسی عیب نہیں ہے بلکہ اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس کے گوشت کو اچھا کرنے کے لیے جانور کو خسی کیا گیا، اس وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جائے گا. اور پیارے رسول نے خود اس کی قربانی کی، اس کا معنی یہ ہوا کہ پیارے رسول کے زمانے میں قربانی خسی کیا جاتا تھا، اسی طرح گھوڑوں کو بھی خسی کرتے تھے، گھوڑوں کو بھی خسی کر کے اور پھر ان کی تدریب اور ٹریننگ ہوتی تھی. اس میں تشویر اور تدمیر کا ایک لفظ آتا ہے جہاد کے لیے، کہ گھوڑے کو خوب کھلاتے تھے یہاں تک کہ موٹا ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کا کھانا کم کرتے تھے، پانی کم کرتے تھے، گوشت پگھل جاتا تھا، پھر اس کو ایک خاص لمٹ مقدار کے ساتھ اس کو کھلاتے تھے تاکہ وہ ہلکے جسم کا رہے، جس سے وہ دوڑنے میں یا جہاد میں یا سواری میں زیادہ کامیاب رہتا تھا. تو یہ مسائل ہیں جس میں خسی کرنا جائز ہے جانور کا، لیکن انسان کا خسی کرنا جائز نہیں، خود اگر غلام بھی ہو تو اس کا خسی کرنا جائز نہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اصل میں یہ چیز جاہلیت کی رہی، ایسا کیا کرتے تھے. اور اب بھی آپ جانتے تھے پہلے اس حرم میں ایک جنس روتے تھے جن کو کہا جاتا تھا آغا اغوات، اغوات تشریف ایک کلمہ ہے، آغا کہتے ہیں فارسی اور ترکی زبان میں بڑے سردار کو، تو ان کا نام آغا رکھا گیا اس معنی میں، وہ عورتوں کے ساتھ عورتوں کے اندر گھس کر کے عورتوں کی تن میں کوئی بات کو حل کرنے کے لیے، تو یہاں وہ کام کرتے تھے. اور ان کو کہاں سے لاتے تھے لوگ؟ صومال اور حبش میں یہ کام کیا کرتے تھے. اور باقاعدہ وقت جس نے کیا تھا پہلی بار کئی خدام کعبہ کو، تو اسی نام کے تھے، اور اس میں ایک خاص تعداد تھی، ایک کوئی نکل گیا یا مر گیا تو پھر وہاں سے اس کو لایا جاتا تھا. اب بھی وہی طریقے، لیکن اب شاید ختم ہو چکے ہیں. کتنے نظر آتے ہیں؟
ایک دو نظر آتے ہیں
اب نہیں ہیں، حکومت نے اس پر سختی کی بارہ، لیکن انہوں نے جو وقت کیا تھا وہ خسی شدہ آدمی کو لایا کرتے تھے خدمت کعبہ کے لیے. جی یہ چیز شرعی نہیں تھی، اس وجہ سے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا گیا. بہت کافی تعداد تھی ان کی، آج سے 50-60 سال پہلے بہت کافی تعداد تھی ان کے لیے. اوقاف حکومتوں نے، مختلف حکومتوں نے اوقاف بہت بڑی بڑی رکھی، ہم بھی ان کے اوقاف ہیں. اب اس کا کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے رکھے. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ باپ کو بیٹے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے، یعنی بیٹے کو اگر باپ نے قتل کر دیا، کسی پڑوسی کو کسی پڑوسی نے قتل کر دیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن کسی بیٹے نے باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا اس بیٹے کے بدلے باپ کو قتل کیا جائے گا؟ حدیث شریف میں نہیں قتل کیا جائے گا. یہ باپ کے حق کی دلیل ہے، باپ کے حق کی بیٹے کے اوپر دلیل ہے کہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر قتل بھی کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ ایک مرحلے میں جا کر کے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ملتا ہے، باپ نے اگر قتل کیا ہے تو ہو سکتا ہے تعذیباً غصے میں آ کر کے قتل کیا ہو اور ظلم نہیں کرے گا باپ، لیکن امام مالک کا کہنا ہے، وہ بھی ہے جو رائے بہرحال ایک عام رائے ہے، وہ کہتے ہیں اگر باپ نے اس کو اس انداز میں قتل کر دیا کیا ہو جس سے معلوم ہو کہ اس کے دل میں اس کے بارے میں ذرا سی جگہ نہیں تھی، محبت اور شفقت کا کوئی نشان نہیں تھا، جس طرح ایک عام دشمن قتل کر دیا کرتا ہے کسی دشمن کو، اس طرح قتل کیا، جس طرح کے علامات اور اس طرح کے قرائن ملتے ہوں تو باپ کو بھی بیٹے کے بدلے قتل کیا جائے. لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ نے باپ کو بیٹے کے وجود کا سبب بنایا ہے، اس وجہ سے بیٹا باپ کے عدم کا سبب نہیں ہوگا. باپ قتل ہی کر دے بیٹے کو، لیکن بیٹے کے سبب سے بچے کو باپ کو معدوم یا اعدام یا ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جی یہ اس پر علماء اکثر علماء کا اتفاق ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ اگر باپ نے اس انداز سے اس کو ذبح کیا ہے لٹا کر کے اچھی طرح تیاری کر کے کہ اس سے یہ معلوم ہو کہ جیسے ایک دشمن دوسرے دشمن کو قتل کرتا ہے تو پھر باپ کو بھی بیٹے کے بدلے قتل کیا جائے گا. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قلت لعلی. ابو جحیفہ ان کا نام ہے, وہب بن عبداللہ السبائی, یہ چھوٹے سہارا میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر, حضرت حسین حسن اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہم سن ہم عمر. وہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ قلت لعلی رضی اللہ عنہ, ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, هل عندكم شيء من الوحی غیر القرآن, کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وحی کی؟ کیونکہ قرآن کے علاوہ وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے, ایک تو قرآن کی شکل میں جس کو پیارے رسول نے لکھایا اور اس کو کلام پاک اس کو تلاوت کیا جاتا ہے, اس کو کلام پاک کے اندر رکھا اور اس کو اس کی صورتیں ہیں, ان صورتوں کی آیات ہیں, یہ کلام پاک کی تعریف ہوئی. اور دوسری وحی جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ہما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضرت علی سے انہوں نے پوچھا کہ قرآن کے راہ بھی کوئی ایسی وحی آپ کے پاس ہے پیارے رسول کی طرف سے؟ اور اس سوال کا منشا کیا ہوا؟ اصل وجہ اس سوال کا یہ ہوا کہ حضرت علی ہی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کو شیعان علی کہا گیا, اور وہ حقیقت میں ایک یہودی کی اصل افکار کے حامل ہوئے. ہمیشہ یہ رہا ہے اسلام کی طاقت جب مضبوط ہوئی تو نفاق نے سر اٹھایا, کھل کر کے ہتھیار کے ساتھ اسلام کا مقابلہ جب مشکل ہو گیا تو مدینے میں بہت سے لوگ منافق پیدا ہوئے اور ہر موقع پر مسلمانوں میں فساد ڈالنے اور اختلاف کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی مسئلہ ایسا آیا کہ انصار اور مہاجرین کی بات آ گئی تو عبداللہ ابن ابی سلول کہتا تھا, ابھی کیا, ابھی آگے دیکھو گے, دیکھو تمہیں نیچا دکھا رہے ہیں یہ لوگ. تو اس میں ایسا ہوا, پیارے رسول حدیث شریف میں آتا ہے, ایسا خطرہ ہو گیا کہ مہاجر اور انصار لڑ بیٹھیں گے, لیکن پیارے رسول نے آ کر کے اس کو سرکھا بھرتا اور ان کے درمیان صلح کرائی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جب طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے تھے اسلام کے خلاف تو انہوں نے اسلام ظاہر کیا اور کفر کو چھپایا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے باہر سے اسلام قبول کیا, فارس کے تھے, عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا, اس نے باقاعدہ اسلام کا اظہار کیا, لیکن اسلام کے خلاف اس کے دل, یہ تاریخی حقیقت ہے, اسلام کے خلاف دل میں اس نے بہت کچھ رکھا اور طرح طرح کے افکار لوگوں کے اندر ڈالے. سب سے پہلے یہ فکر اس نے لوگوں کے اندر ڈالا کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر, عمر, عثمان نے حضرت علی کے ساتھ ظلم کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی فصل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے, لیکن انہوں نے خلافت کو چھین لیا اور اس کی بنا پر وہ کافر ہو گئے. یہ بھی آپ ایک چیز دیکھا, یہ ان کی کتابوں میں جو کافی کلینی کی کتاب ہے الکافی, جس طرح صحیح بخاری مسلمانوں کے درمیان سب سے اعلیٰ الکتب ہے, اسی طرح ان کی اس کتاب میں ہے, اس میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا. باقاعدہ ہے علامہ احسان الٰہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا سلسلہ لکھا ہے, اس کو پڑھیے, اردو میں بھی ہے, اسی کو عربی میں بھی کیا ہے, کہ ان کا تعلق سنت کے ساتھ کس طرح رہا ہے, ان کا تعلق قرآن کے بارے میں کیا رہا ہے. قرآن کے بارے میں خاص ان کا یہ قول حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت علی کی طرف سے جمع کردہ ایک ایسا مصحف ہے جس میں کا تمہارے یہاں ایک حرف بھی نہیں موجود ہے, یعنی قرآن کو بھی ناقص قرار دیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں یقیناً جو دین اسلام کو جڑ سے اکھڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو بھی اسی طرح کہا گیا کہ یہ لوگ ظلم کر کے کافر ہو گئے, صرف چند آدمی مسلمان رہے. اگر یہی چیز دیکھی جائے تو پھر یہ حدیث یا قرآن کس کے ذریعے سے منقول ہے؟ انہیں لوگوں نے جمع کیا تھا, حضرت عثمان نے, حضرت ابو بکر نے جمع کرایا تھا, تو اس پر کیا اعتبار رہے گا؟ تو ان اسباب کی بنا پر انہوں نے یہ بات جب پھیلی, یہاں تک کہ بعد میں اسی نے ایک فکرا اور چھوڑا, یہ خیال اور لوگوں کے درمیان گویا, اور یہ کہا کہ نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الہ ہیں, اللہ تعالی بدلی میں حضرت علی چھپے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, بعد میں حضرت علی کے بعد اس طرح کی باتیں کی, لیکن ان سے آپ سے پہلے جن لوگوں نے اس قسم کی بات کی ان کو آپ نے آگ میں جلا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ لا یعذب بالنار الا من خلق النار, جس رب نے جس ذات نے آگ کو پیدا کیا اسی کو حق ہے کہ آگ سے کسی کو عذاب دے. لیکن حضرت علی نے ان کو شعر مشہور ہے عقیدہ واسطی رہتا ہے تحاویہ وغیرہ میں شرح عقیدہ تحاویہ وغیرہ میں ذکر کیا لما رأیت الامر امر منکرا دعوت اججت ناری و دعوت قنبرا. کہتے ہیں اپنے مولا اپنے غلام کو بلایا ہم نے اور آگ جلا کر کے پھر اس میں ان کو ڈال دیا جلا دیا. وہ کہتے تھے اب تو ہم اور زیادہ یقین ہمیں ہو گیا کہ آپ الہ ہیں کیونکہ آگ پیدا کرنے والا ہی آگ سے کسی کو عذاب دیتا ہے. دیکھیے گمراہی اور پھیلی اور وہ جل گئے اس کلمے کو کہتے ہوئے. تو اس قسم کے غلط خیالات لوگوں میں غلط لوگوں نے پھیلایا اور مسلمانوں میں تفرقہ کا سبب بنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تاریخی حقیقت ہے. ان اسباب کی بنا پر حضرت ابو جحیفہ نے پوچھا حل ہند پوچھے ان من الوحی غیر القرآن. تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسا قرآن ہے کہ تمہارے پاس اس میں کا ہمارے قرآن میں سے کا ایک حرف بھی نہیں ہے. ہمارے قرآن میں جو ہے اس میں کا ایک حرف بھی تمہارے یہاں نہیں ہے. تو اب وہ پوچھنے پر مجبور ہوئے کہ کیا آپ کے پاس سر رسول کی طرف سے کوئی ایسی وحی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سر رسول نے آپ کو کوئی وحی دی ہے قرآن کے علاوہ؟ قال اللہ. آپ نے فرمایا نہیں. والذی خلق الحبۃ والبران نسما اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کے اگایا اور اس جان کو پیدا کیا الا فہم یعطیہ اللہ رجلا من القرآن. ہاں وہی چیز میرے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو فہم دے قرآن کے سمجھنے کی. کچھ اور سمجھے گا دوسرا اس سے کچھ اور سمجھ لے زیادہ اچھا. یہ ہے چیز جس کی تصدیق اور جس کی تاکید کر رسول نے فرمائی ہے. وما فی ہذہ الصحیفہ. ہاں دوسری چیز ہے جو اس ہمارے اس کتاب میں ہے اس صحیفے میں ہے. وہ کیا ہے؟ قل تو حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں العقل و فقاق الاسیر کا کہ سب کی تفصیل سر رسول نے دی ہے ہمیں. وہ فقاق الاسیر اور قیدی کو چھڑانے کے اجر کے بارے میں ہے. ولا یقتل مسلم بکافر اس صحیفے میں یہ بھی ہے سر رسول نے جو ہمیں دیا ہے لکھایا ہے کہ لا یقتل مسلم بکافر کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. کسی قسم کا کافر ہو اگر جنگ اس قوم میں سے جس سے ہماری ان کی جنگ ہے تب تو احساس یا دیت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں ایسا کافر جس کو مسلمانوں نے اہل پیمان دے دیا ہے جس طرح کوئی سفیر ہوتا ہے سفیر کو قتل کر دے تو پھر اس کو دیت ملے گی. قاتل کو اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں قتل کیا جائے لیکن تمام ائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ بات صحیح ہے اختلاف کرتے ہوئے ان سے کہ نہیں سر رسول کا یہ قول ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. کسی کو مسلمانوں نے عہد و پیمان دے دیا یا ذمی لوگ ہیں جو جزیہ دے کر کے مسلمانوں کے درمیان پھنس رہے ہیں ان کو اگر کسی کافر نے قتل ان میں سے کسی کو کافر نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے ذمی کے بدلے کافر ذمی کے بدلے مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ دیت اس کو دی جائے گی کیونکہ اس کو ہم نے پناہ دی ہے اس کو پناہ ملنی چاہیے تھی جب قتل کیا تو پھر اس کو دیت دی جائے گی. یہ چیز ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. دوسری روایت میں کہ اس کو آپ بہت ہی احتیاط سے چھپا کر کے رکھتے تھے یہاں تک کہ اپنے تلوار کے میان میں رکھتے تھے جیسے دوسری روایت میں ہے وما فی جراب سیفی ہذا. یعنی قرآن کے فہم کے بارے میں جو پیارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے زیادہ فہم دے گا وما فی جراب سیفی ہذا اور وہ صحیفہ جو ہمارے اس میان میں تلوار کے میان میں ہے انہوں نے کہا کہ اس صحیفے میں کیا ہے تو پھر یہی بیان کیا یہ قواعد. اس کا معنی یہ ہوا کہ دیت جو اللہ تعالیٰ مقرر کی ہے یعنی خون بہا یا یہ کہ جزئی طور پر اگر کسی کاغذ کو کاٹا جائے اس کی کتنی دیت ہے اس کا دینا واجب. اسی طرح مسلم ایک مسلمان کے بدلے کسی کافر کو قتل نہیں کیا جائے یہ قواعد عامہ ہے اسلام کے. کسی کافر کے بدلے کافر اگر حربی ہے جیسے آپ کا جنگ ہے آپ کی جنگ ہے آپ کی لڑائی ہے تب تو اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کہ وہ آپ سے کچھ طلب کریں کیونکہ ان کا مال اور ان کی جان یا آپ کی جان آپ کا مال ان کے لیے حلال ہے یعنی وہ حلال سمجھیں گے. لیکن جن کو آگے پیمان دیا ہے یا وقتی طور پر یا یہ کہ ان کو اپنے ذمے میں رکھا ہے اسی ضمن میں حقیقت میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو آج کل دنیا میں اقامہ وغیرہ کی سہولتیں دی جاتی ہیں کسی کام سے کسی کافر کو یہ مسئلہ ہے. اگر دیا ہے تو پھر اس کو اس کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال مسلمانوں کے درمیان محفوظ رہنی چاہیے. جو لوگ اس کے خلاف کریں گے یقیناً وہ مجرم گردانے جائیں گے. جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بہرحال یہ چیز غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کا قتل جائز ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہاں تک پہنچ کر کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے. ان کا جو عام پبلک ہے ان کافر کی، کافروں کی، ان کا کیا جرم ہوا؟ لیکن بہرحال کچھ لوگ اس فکر کے حامل ہیں جو آج کل بم وغیرہ اٹھا کر کے اور دوسرے طریقے سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں کفار کے نام سے، یا جو ان کو پناہ دیتا ہے یا جو ان سے کام لیتا ہے. اس طرح کے کتنے حوادث ہوئے ملک میں. اللہ تعالیٰ بہرحال محفوظ رکھے. شرعی طور پر یہ چیز غلط ہے یقیناً. ہاں حکومت ایکشن لے سکتی ہے ان کے بارے میں، اگر کوئی غلط کام ہو کرتا ہے تو حکومت ان کو پکڑے. اور احکام اہل ذمہ کے بارے میں علماء نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. امام ابن قیم کی 3 جلد کی بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، پورے تفسیر اور پورے ادلہ کے ساتھ لکھا ہے. کسی بھی بند کے ذریعے اس میں ان کو قتل کرنے کا حق اس وقت نہیں ہے جب تک وہ ہمارے شروط اور ہمارے جو صلح نامے ہیں ان کے خلاف نہ کریں. اخرجہ احمد، امام احمد اور ابو داؤد اور نسائی نے اسی روایت کو نقل کیا ہے حضرت علی سے. انہوں نے کہا حضرت علی نے کہ اس صحیفے میں جس کو پیارے رسول نے ہمیں دیا ہے، ظاہر بات ہے پیارے رسول ما ینطقون عن الہوا، اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ان کو آیا آپ نے وہ لکھایا ہمیں اور دیا، اس میں یہ المؤمنون تتکافأ دماؤہم، مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں. یعنی